کر رہے تھے, اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کی سرجری کامیاب رہی ہے وزیر اعظم صاحب کی, اور انہوں نے نواز شریف صاحب, اور ہم شہباز شریف صاحب کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ 4 بائی پاس آپریشن ان کے ہوئے ہیں اور اس ہارٹ سرجری کو مکمل طور پر کامیاب قرار دیا گیا ہے. اپنی سرجری سے ایک دن پہلے, جیسا کہ ہمارے سننے والے اس پروگرام کے تحت بھی سن چکے ہیں اور خبروں کے ذریعے بھی سن چکے ہیں کہ لندن میں پاکستان ہائی کمیشن سے ویڈیو لنک کے ذریعے قومی اقتصادی کونسل اور کابینہ کے خصوصی اجلاسوں کی انہوں نے صدارت بھی کی تھی, جس میں انہوں نے اہم فیصلوں کی منظوری دی تھی. اور اس سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ایک بیان میں یہ کہا گیا تھا کہ لندن میں قیام کے دوران سرجری سے قبل نواز شریف اپنے معاونوں کی مدد سے حکومت کے امور کو چلاتے رہیں گے, لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں کہ اوپن ہارٹ سرجری کے بعد وزیر اعظم کتنے روز تک وہاں پر قیام کریں گے. اور اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب, جو ان کے چھوٹے بھائی بھی ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ڈاکٹروں کی مشاورت کے ذریعے ہی کیا جائے گا. تو اور اس سلسلے میں ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتائیں کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد پروگرام میں ہمارے ساتھ بات کریں گے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ قیوم, جو کہ سینیٹر بھی ہیں, پاکستان مسلم لیگ سے ان کا تعلق ہے, ان سے بھی ہم براہ راست دریافت کریں گے کہ وہ وزیر اعظم کے بارے میں ہمیں بتائیں. تو جی سر, آپ کو پروگرام میں ہم دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ بات کر رہے تھے پاکستان کے وزیر اعظم کی علالت اور ان کی غیر حاضری کے سلسلے کے تناظر میں سیاسی صورتحال کی.
جی, میں نے یہ کہا تھا کہ پہلے تو میں نے جو ان کو خیر سگالی کے اور نیک خواہشات کے پیغامات آئے تھے ساری دنیا کے رہنماؤں سے ان کا ذکر کیا, پھر میں نے کہا کہ یہاں کیسے پاکستان نے ایک بالغ نظری کا مظاہرہ کیا کہ جو حزب اقتدار کے لوگ تھے, حزب اختلاف کے لوگ تھے, انہوں نے ساری سب لوگوں نے اپنی نیک خواہشات وزیر اعظم تک پہنچائی اور پوری قوم ان کی صحت یابی کے لیے دعا گو تھی. اور اس بڑھ کر یہ ہوا کہ اگرچہ اس سلسلے میں مختلف آراء یہاں موجود تھی, لیکن ملک کسی آئینی بحران یا تعطل کا شکار نہیں ہوا اور امور حکومت, امور ریاست جو ہے وہ اپنی روٹین کے مطابق چلتے رہے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت خوشائند بات تھی, اور اس طریقے سے بہت سے مراحل جو ہیں ریاستی امور کے وہ خوش اسلوبی سے حل ہو گئے.
اچھا امبیسیڈر خان, آپ پاکستان اور چین کے تعلقات کے بارے میں آپ کی بڑی گہری نظر رہی ہے, آپ اس کے بارے میں بہت سارا لکھتے بھی ہیں, چین میں سفیر بھی رہ چکے ہیں, کچھ بات کرتے ہیں پاک چین تعلقات کے تناظر میں اس وقت خطے کی صورتحال کی. یہ ابھی گزشتہ کچھ دنوں کی بات ہے کہ ایران, بھارت اور افغانستان کے درمیان تجارت اور تعاون کے مختلف سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے ہیں. ایک تو یہ بات آپ کہیے گا کہ آپ کے خیال میں اس وقت یہ سمجھوتے اور یہ تعاون خطے میں کس اہمیت کا حامل ہے, اور اس کے ساتھ ہی ہم بتاتے ہیں کہ چاہ بہار, جس کے لیے خاصی سرمایہ کاری بھارت کو کرنا ہے, اس کا مقابلہ گوادر سے کیا جاتا ہے, جس سے وسطی ایشیا سینٹرل ایشیا تک کا راستہ کھل جاتا ہے. تو پاکستان کے لیے چاہ بہار بندرگاہ کی تعمیر و ترقی کے منصوبے کس حد تک تشویش کا باعث ہیں؟
ہندوستان, ایران اور افغانستان آزاد اور خود مختار ریاستیں ہیں, انہوں نے اپنے مفاد میں اور علاقائی تعاون کی بنیاد پہ ایک معاہدہ کیا ہے. چاہ بہار کا جو معاہدہ ہے وہ ہندوستان اور ایران کے درمیان ہوا ہے, تو وہ ان کو پورا اختیار ہے ان معاہدوں کو کرنے کا اور اس کے بعد ان کو مکمل کرنے کا. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ معاہدے کسی طرح سے بھی پاکستان کا کوئی راستہ روک رہے ہیں یا کچھ اس قسم کی مسابقت پیدا کر رہے ہیں جس سے گوادر کے لیے مشکلات ہوں. تو میں اس کا جواب نفی میں دوں گا. گوادر منصوبے کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے, اس میں کام شروع ہو چکا ہے اور بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. اس کی جو اسپیشل اکنامک زون ہے یا جو وہاں ہوائی اڈہ بن رہا ہے یا جو ایکسپریس وے بن رہی ہے, تو اس کے اوپر تیزی سے کام ہو رہا ہے. چینی وہاں پوری توجہ سے اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں, بلکہ ہم دونوں مل کر وہ کام کر رہے ہیں. دوسرے یہ ہے کہ چابہار ایک راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, چاہ بہار سے افغانستان, افغانستان سے وسطی ایشیا اور پھر روس تک. تو یہ ایک احسن اقدام ہے, بڑے کئی عرصے سے اس کی منصوبہ بندی ہوئی ہے, اس میں اتنی تیزی نہیں آئی جو کہ اب آئی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی وسطی ایشیا اور افغانستان کو گوادر استعمال کرنا پڑے گا, کیونکہ صرف ایک بندرگاہ جو ہے اس علاقے میں کافی نہیں ہوگی. جب یہ کاروبار بڑھے گا اور اس کے بعد جو معاشی سرگرمی میں تیزی آئے گی, تو اس کے بعد جو ہے ہمیں کئی بندرگاہوں کی ضرورت ہوگی. جب حسن روحانی یہاں آئے تھے صدر حسن روحانی تشریف لائے تھے اور وزیر اعظم جہاں جب وہ تہران گئے تھے تو ہم لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سسٹر پورٹس ہوں گی اور کچھ اس سے ملے جلے جذبات کا اظہار ایران کے پاکستان میں سفیر ہنر دوست جو انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز تشریف لائے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ حریف بندرگاہیں نہیں ہیں, دے آر ناٹ رائیولز, اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گی اور ان کا جو ہے ان کا مکمل ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا. ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور کمپلیمنٹریٹی ان کے درمیان پیدا ہو, یہ ایک دوسرے کو مکمل کرنے میں ایک رول ادا کریں, تو اس سے تشویش نہیں ہونی چاہیے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان نے جو گوادر کے سلسلے میں یا پاکستان چین اقتصادی راہداری کے متعلق اپنے اہداف مقرر کیے ہیں انہیں وقت پر حاصل کرنا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی کوئی سستی نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے ملک کے اندر اتفاق رائے, سیاسی تسلسل اور سیاسی استحکام بہت ضروری ہے.
اچھا سر یہ بتائیے گا, افغانستان کی بھی کچھ بات کرتے ہیں. افغانستان کے سفیر حضرت عمر ذخیل وال اور وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز کی گزشتہ روز ملاقات ہوئی ہے, اس کو آپ افغان پاک تعلقات کے لیے کتنی اچھی خبر کہیں گے, جبکہ گزشتہ دنوں میں عمر ذخیل وال یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان افغانستان میں امن و مصالحت کے لیے بہتر کردار ادا کر سکتا ہے. اس بیان کی روشنی میں یہ کتنی اہم خبر ہے اور اس کو کتنی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جسے کہنا چاہیے ریکارڈ صدا تک لو چلے گئے تھے, اس میں کس حد تک بہتر خبر, اس کو سمجھیں.
یہ حقیقت ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے عوام بھائی بہن ہیں, ان کے بہت قریبی رشتے ہیں اور یہ رشتے قائم رہنے چاہیے. گاہے بگاہے غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں, اس کے لیے بھی ملاقاتیں بہت ضروری ہیں, ان کو دور کرنے کے لیے, ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ملاقاتیں بہت اہم ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ افغانستان کے لب و لہجے میں, افغانستان کی حکومت کے لب و لہجے میں بارہا تلخی آ جاتی ہے. مثال کے طور پر صدر اشرف غنی صاحب نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب ہمیں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے, یہ وہ بارہا کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان کے خلاف ایک غیر اعلانیہ جنگ چھیڑی ہوئی ہے, تو اس سے جو ہے ماحول خراب ہوتا ہے. ہم بہت مخلصانہ طور پر کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین سے دہشت اور تشدد کا خاتمہ ہو, وہاں امن استحکام کے لیے فضا پیدا ہو اور افغانستان کے لوگوں کے درمیان جو اختلافات پائے جاتے ہیں, وہ طالبان ہوں یا حکومت کے فالوورز ہوں, ان کے درمیان جو بھی اختلافات پائے جاتے ہیں وہ مذاکرات کی میز پر حل کریں اور میدان جنگ میں ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ میدان جنگ میں صرف اور صرف افغانستان کے عوام برے طریقے سے پستے ہیں اور جب وہاں خانہ جنگی ہوگی, اس قسم کا انتشار ہوگا, تو اس کے بالواسطہ یا براہ راست مضر اثرات, جو نقصان دہ اثرات ہیں, وہ پاکستان پر مرتب ہوتے ہیں. تو اگرچہ یہاں یہ کئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ نئے واقعات رونما ہوئے, ملا منصور کو نشانہ بنایا گیا
جی,
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی عسکری ذرائع کی بجائے سفارتی ذرائع استعمال کیے جائیں. اس تناظر میں اگر یہ دیکھیں کہ جو ویسے تو ایک معمول کی بات ہے, جو افغانستان کا سفیر ہے اس کی ملاقات, جو ہمارے مشیر ہیں ان سے ملاقات ہونا, یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں, غیر معمولی بات نہیں, لیکن اس تناظر میں یہ ملاقات اہم ہے اور ہمیں مسلسل اعتماد سازی کی کوشش کرتے رہنا چاہیے.
اچھا افغانستان کے بارے میں ایک اور سوال, بہت سارے سوال ہیں لیکن ابھی ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں, پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ افغانستان میں امن کے عمل کو ترویج دینے کے لیے جو چار فریقی گروپ تشکیل ہوا تھا, اب جبکہ طالبان کے نئے لیڈر ہیبت اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ مذاکرات پر کوئی امکان انہوں نے اس کا خارج کر دیا ہے, تو اس ساری صورت میں اب اس گروپ کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟
اس گروپ نے بہت تیزی سے بعض معاملات پہ اتفاق رائے پیدا کیا تھا, انہوں نے امن کے لیے یا امن مذاکرات کے لیے ایک نقشہ بھی ترتیب دیا تھا, تو یہ اس کی کامیابیاں تھیں. اس نے تکنیکی امور کو حل کرنے کے لیے بھی بہت پیش رفت کی, لیکن وہ جو بنیادی فریقین ہیں یا بنیادی مخاطبین ہیں ان کو میز پر نہیں لا سکے جو ان کا کلیدی ہدف تھا, اور وہ میں اسے ناکامی نہیں کہوں گا, میں کہوں گا کہ یہ وہ کام ہے جو جاری ہے اور اسے جاری رہنا چاہیے. اگرچہ جو ٹھیک ہے طالبان نے جو موقف اختیار کیا ہے ملا منصور کی ہلاکت کے بعد, وہ اسی موقف سے ملتا جلتا ہے جب ملا منصور زندہ تھے, حیات تھے, تو اس وقت بھی طالبان کا یہی موقف تھا اور ہماری ان کے ساتھ یہ اپیل تھی کہ وہ مذاکرات کی میز پہ آ جائیں, لیکن انہوں نے ہماری بات کو نہیں مانا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے تو کوئی صورتحال نہیں بدلی. اب ہمیں اپنی محنت تیز تر کر دینی چاہیے, اور اس سلسلے میں خاص طور سے افغانستان کی حکومت کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور بالغ نظری کا ثبوت دینا چاہیے, کیونکہ اس طریقے سے جو اخباری بیانات ہوتے ہیں یا ذرائع ابلاغ کے ذریعے جو پیغامات دینے کی کوشش کی جاتی ہے اس سے ماحول خراب ہو جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ وہ چار ملکی گروپ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں گی, بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کچھ امکانات ہیں بھی تو وہ معلوم ہو جائیں گے. لہذا بہت ضروری ہے کہ اس اعتماد سازی کے عمل کو جاری رکھا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں کر رہا, یا خدا نخواستہ وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ اس میں کسی طریقے سے, یا آپ کو اپنے ذہن سے کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آنا چاہیے کہ پاکستان طالبان کو یا طالبان سے متحدہ گروپس جو ہے ان کو اپنے لیے ایک اثاثہ سمجھتا ہے جس کو افغانستان کی جمہوری حکومت کے خلاف استعمال کرے گا. ایسا ہرگز کبھی نہیں ہوگا, یہ پاکستان کا عزم سمیم ہے اور مضبوط ارادہ ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اب جو آنے والے دن ہیں اس میں جتنا بالغ نظری کا ثبوت افغانستان کی حکومت دے گی اور سیاسی شعور کی پختگی کا ثبوت دے گی, اس سے معاملات سلجھنے شروع ہو سکتے ہیں.
اچھا مسٹر خان, ایک اب سوال تھوڑا سا مختلف, جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مختلف سوالوں کے اوپر آپ سے ہم بات کرنا چاہیں گے, آپ سے کبھی کبھی ہمیں وقت ملتا ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہم لوگ. تو آپ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کی حیثیت سے برسوں کام کیا ہے آپ نے, تو آج کل سر یورپ میں مشرق وسطی اور افریقہ سے آنے والے تارکین وطن کا بحران بہت زیادہ حد تک سامنے آیا ہوا ہے. اس کو حل کرنے کے لیے عالمی ادارے کا رول اب تک آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا ابھی تک بحران پر قابو پانے کے لیے ادارے کی طرف, میں یورپی یونین کی بات نہیں کر رہی, ظاہر ہے کہ ان کو کہا جا سکتا ہے کہ ان ملکوں میں کیا جائے, لیکن عالمی ادارے نے اپنے طور پر اب تک کیا کیا اور کیا مؤثر اقدام اٹھائے؟
یورپین یونین بہت مضبوط تنظیم ہے اور وہ خود فیصلے کرتی ہے, وہ بڑا با اختیار گروپ ہے, اور اس لیے اقوام متحدہ صرف ہاتھ بٹا سکتا تھا اور اس نے ہاتھ بٹانے کی کوشش کی ہے, لیکن یورپین یونین کے پاس وسائل بھی موجود ہیں, پھر وہاں بہت سخت بڑی طاقتور سیاسی قوتیں موجود ہیں, تو اقوام متحدہ کے لیے رول مختصر ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کا رول جو ہے وہ شام میں ہے, عراق میں ہے, یا وہ فساد زدہ علاقوں میں ہے, اور وہاں بھی اس کا رول محدود ہوا ہوا ہے کیونکہ متحارب گروپ ہیومینیٹیرین کوریڈورز, یا جس کو آپ انسانی راہداریاں کہیں گے, ان کو قائم کرنے میں کوئی مدد نہیں کر رہے. تو اقوام متحدہ نے کوشش تو بہت کی ہے اور کچھ کامیابیاں بھی ہوئی ہیں, اور جو کامیابیاں ہوئی ہیں وہ اقوام متحدہ کی طرف سے ہوئی ہیں, لیکن جہاں تک یورپ میں جو نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے بعد جو سیاسی فیصلے یورپ کے کیپٹلز نے کرنے ہیں, اس میں اقوام متحدہ کا رول جزوی ہے اور وہ کوئی ایسا مرکزی کردار نہیں ادا کر سکتا, لیکن اسے کوشش ضرور کی ہے, خاص طور سے میں کیونکہ اقوام متحدہ اور یورپین یونین کا ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ چلتا رہتا ہے, تعاون بھی ہے, تو اس حد تک تو اقوام متحدہ اثر انداز ہوا ہے, لیکن یہ مسئلہ اقوام متحدہ اور میں کہوں گا کہ یورپین یونین سے بھی بڑا ہے. ان کے پاس ابھی ان مسائل کے حل کے لیے کوئی صحیح فارمولے موجود نہیں ہیں, ان کی تلاش جاری ہے, لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے, مسئلہ کے روز اقوام متحدہ کی آواز اٹھانی چاہیے, اور دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یورپ میں مختلف قسم کی قوتیں ہیں, کچھ نے ان کو مہاجرین کو خیر مقدم کہا ہے, دوسرے کچھ ایسے بھی ہیں جن نے بالکل دھتکارنے کی کوشش کی ہے, اور ایک درمیانی طرز عمل بھی رہا ہے. تو یہ کیا جائے کہ اگر ان لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کیا جائے, ان کو انسان سمجھا جائے, اور جس حد تک ہو ان کو یورپین یونین میں جذب کرنے کی کوشش کی جائے, یقیناً اس سلسلے میں اقوام متحدہ اب تک جتنا کردار ادا کر رہا ہے اسے بڑھ کر کر سکتا ہے.
بہت بہت شکریہ امبیسیڈر مسعود خان ہمارے ساتھ تھے. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, آپ سے میری بات پھر بھی ہوگی. اور اب ہم پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں, اب ہم افغانستان کے بارے میں بات کریں گے. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ سے بتایا تھا کہ افغانستان کے ایک سینئر سیاستدان ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت, سرور احمد زئی صاحب. السلام علیکم سرور صاحب.
وعلیکم السلام, وعلیکم السلام.
بہت بہت شکریہ سرور صاحب ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. آج میرے پاس کچھ سوال تھے افغانستان کے بارے میں بھی, ابھی ہم امبیسیڈر مسعود خان سے بھی کچھ بات ہم پاکستان افغانستان تعلقات کے بارے میں کر رہے تھے, لیکن تھوڑا سا مختلف دوسرے سوال ہیں جو آپ سے میں کرنا چاہتی ہوں کہ طالبان شدت پسندوں نے ابھی افغانستان کی لڑائی میں حملے تیز کر دیے ہیں اور جنوبی صوبہ ہلمند میں افغان سیکورٹی فورسز نے تقریباً 57 ان کے اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 37 زخمی ہوئے ہیں. افغان کمانڈروں کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس وقت لشکر گاہ میں شدید لڑائی جاری ہے اور انہوں نے طالبان کو پسپا کرنے کا عہد کر رکھا ہے. دوسری طرف صورت یہ ہے کہ ملا منصور کے بعد ملا ہبت اللہ نے جب سے کمانڈ سنبھالی ہے انہوں نے مذاکرات کا بالکل امکان کو خارج کر دیا ہے, اور اب آپ یہ بتائیے گا کہ نئی طالبان قیادت کے ساتھ افغانستان میں امن و امان کی جو صورتحال پہلے ہی سے کافی خراب تھی, اب اس پر کتنے شدید اثرات مرتب ہونے کا امکان ہے؟
بعد یہ بیجت کی ملا منصور کا بھی جو تقریباً اتنا ٹائم نہیں ہوا تھا, وہ بھی نیا لیڈرشپ تھا, اس نے کمپلیٹلی طالبان کی جو اسٹریٹجی تھی افغانستان میں لڑائی کو ترجیح دے رہا تھا اور کافی شدت سے وہ پلان بنا رہا تھا لڑائی کے لیے. اور دوسرا یہ کہ وہ رشین ایرانین اور دوسری ریجنل پاور کو بھی رابطے مضبوط کیے ان کے ساتھ. تو آج کل جو نیا لیڈرشپ ہے ملا ہبت اللہ, اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کیونکہ وہ اتنا نمایاں یا اتنا مشہور لیڈر نہیں تھا, وہ موسٹلی اسکالر تھا, مذہبی اسکالر تھا. اور ملا عمر اور ملا منصور جو تھے وہ بیٹل فیلڈ میں بھی کافی تجربے تھے, ان کے لڑائی میں کافی تجربہ تھا. تو ابھی تک وہ خاموش ہے, ابھی تک کچھ نہیں کہہ رہے کہ وہ لڑائی کو شدت دے رہے یا مطلب پیس ٹاک پہ آ رہے. تو لیکن توقع یہ کہ شاید طالبان کی لڑائی اور بھی زیادہ ہو جائے کیونکہ موسم بھی افغانستان میں آج کل اتنا وہ نہیں ہے, سرد نہیں ہے. تو جو لوگ مطلب یہ فکر کر رہے یا جو لوگ وہاں پہ جو بیٹل فیلڈ میں, ان کا یہ پیشن گوئی ہے کہ لڑائی شاید اور بھی زیادہ شدت میں آ جائے اور کوئی کم کرنے کے کوئی توقع نہیں ہے آج کل.
اچھا, ملا منصور کے بارے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا, جو کہ آخری دنوں میں کوئی زیادہ درست ثابت نہیں ہوا تھا, کہ ان کا پاکستان کی طرف کافی رجحان ہے. نئی طالبان قیادت کا پاکستان کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے آپ کس طرح سے جائزہ لیں گے؟
میرے خیال میں اگر ملا عمر بھی تھا یا منصور ہے یا ہبت اللہ یا دوسرا کوئی بھی آ جائے, رجحان پاکستان کی طرف ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب پاکستان کا کافی اثر رسوخ ہے طالبان پہ, کیونکہ وہ اوپنلی وہاں پہ آپ لوگ دے رہے آج کل جو ویڈیو ہے کہ وہاں پہ طالبان کا جو نیا لیڈر تھا اس نے جو بیعت لے لیا, اس کی جو میٹنگ ہو رہی ہے کوئٹہ میں, پشاور میں, ان کے فیملیز وہاں پہ وہ ٹریول کر رہے, ملا منصور بھی وہاں پہ تھا. تو کافی اثر رسوخ ہے پاکستان کا, اور پاکستان کے میرے خیال میں رجحان تو اس لیے ہونے چاہیے کہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. طالبان اگر انڈیپینڈنٹ ہوتے تو افغانستان میں ہوتے, لیکن افغانستان میں وہ اتنی آسانی سے زندگی نہیں گزار سکتا. تو رجحان پاکستان کی طرف میرے خیال میں ملا ہبت اللہ ہے اگر ملا عمر تھا, اگر ملا منصور تھا.
اچھا, لیکن سروس صاحب یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ تو چونکہ ان کے خاندان رہتے ہیں پرانے, کافی دن ہو گئے وہاں پر رہتے ہوئے کرتے ہوئے, لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہے یا ان کی موجودگی کا پاکستان کے اندر یہ مطلب ہے کہ پاکستان اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتا ہے ان کو کسی بھی طرح مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے؟ جیسا کہ عمر ذخیل وال جو افغانستان کے سفیر ہیں پاکستان میں, انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک بڑا کردار ادا کر سکتا ہے, کیا ان کا اشارہ اسی طرف ہے؟
میرے خیال میں پاکستان کافی کردار ادا کر سکتا ہے طالبان کو نیگوسیشن ٹیبل پہ لانا یا ان کے خلاف ایکشن کرنا, لیکن بات یہ ہے کہ اور بھی ریجنل انٹرسٹ ہے وہاں پہ, ریجنل پاور کی انٹرسٹ ہے. پرابلم صرف یہ نہیں ہے پاکستان افغانستان کے درمیان یا پاکستان طالبان کو جو سپورٹ کرے, دوسرا ہے کہ انڈین ہیجمن یا انڈین انفلوئنس وہاں پہ اس کو کم کرنے کے لیے میرے خیال میں پاکستان کو ڈفرینٹ اسٹریٹجیز انہوں نے چوز کیے اور انڈیا نے بھی چوز کیے کافی اسٹریٹجیز جو بلوچستان میں, جو اور ریجن میں. تو میرے خیال میں ایک ریجنل ایشو ہے, جب تک ایک ریجنل ایشو پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی خاص سمجھوتا نہیں ہوگا تو طالبان کی اثر رسوخ شاید افغانستان میں ہوگا, اور پاکستان بھی اس کو اپنی انٹرسٹ کی طرف دیکھ رہے اس کو, اور اپنی بارڈرز اور اپنی جو انڈین انفلوئنس ہے افغانستان میں اس کو کم کرنے کے لیے یا اپنے بارڈر کو سیکیور کرنے کے لیے. تو پاکستان نے ابھی تک کوئی خاص یا کوئی اتنا ایکٹیو ایکشن نہیں لیا افغان طالبان کے خلاف.
اچھا اب ایک اور دوسری خبر ہے جو کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ افغانستان میں گزشتہ 3 سالوں کے دوران تشدد کے واقعات کے باعث 12 لاکھ سے زائد لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں. اور یہ وہ ہے کہ یہ ملک کے اندر ہوا ہے, ظاہر ہے کہ ملک کے باہر تو مختلف جگہوں پر, پاکستان میں بہت بڑی تعداد ہے, اس کے علاوہ ایران میں اور دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ تعداد ہے افغانی جو افغان پناہ گزین آ کر رہے ہیں. لیکن کابل سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں تنظیم نے یہ بتایا کہ جیسے جیسے لڑائی میں اضافہ ہو رہا ہے ویسے ہی بے گھر افراد کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور یہ لوگ خوفناک حالات میں اپنی بقا کے دہانے پر کھڑے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ملک میں جاری مسلسل تو لڑائی ہے, بے چینی ہے, تشدد ہے, اس سارے تناظر میں اس بحران کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کس طرح سے اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے جبکہ بیرونی ملکوں میں اس سے بھی بڑی بار بار یہ دباؤ ڈالا جاتا ہے جیسے پاکستان کی طرف سے بھی کہ افغان مہاجرین کو واپس اپنے گھروں میں جانا چاہیے, تو اس سارے صورت کے تناظر میں جبکہ بیرونی ملکوں میں بھی یہ لوگ موجود ہیں اور اب خود اپنے ملک کے اندر بے گھر ہو رہے ہیں, اس سارے بحران کو کیسے دیکھتے ہیں آپ, کس طرح سے اس پر قابو پانے کی ضرورت ہے؟
آپ کو پتہ ہے بے شک کہ افغانستان ایک غریب ملک ہے اور لوگ بھی کافی غریب ہیں. افغانستان میں جب اپنے گھروں سے ڈسپلیس ہو جائے تو وہ بیچارے کافی مشکل زندگی گزار رہے کیمپوں میں یا اس طرح جگہ کہ وہاں پہ کیمپ بھی نہیں ہے, خود تقریباً 100-200 فیملی اکٹھے ہو گئی ہے اور کافی مشکل سے زندگی گزار رہے. دوسرا یہ کہ یونائیٹڈ نیشن پہ بھی کافی بوجھ ہے. یونائیٹڈ نیشن مطلب اگر آپ 60s دیکھے, 70s دیکھے, 80s دیکھے, 90s دیکھے, ریفیوجیز کا گراف جو ہے دن بہ دن زیادہ ہو رہا ہے اور آئی ڈی پی جو ہے انٹرنلی ڈسپلیس پیپل ان کی گراف بھی زیادہ ہو رہا ہے ہر جگہ پہ. تو اس لیے وہ افغانستان جو ہے ایک ایسا کنٹری کہ کافی ان کی 80% بجٹ جو ہے وہ سارے ڈونیشن پہ, لیکن یہ اور بھی آئی ڈی پیز وہاں پہ زیادہ ہو گئی جو انٹرنیٹ ڈسپلیس پیپل ہے, افغان جو لڑائی سے بھاگ رہے, جس طرح آپ نے پہلے بتایا کہ ہیلمند میں, ہیلمند میں تقریباً 15 سال سے شدت سے لڑائی ہو رہی ہے, ایک دن بھی نہیں وہاں پہ رکی لڑائی. تو ہیلمند کے ڈفرنٹ علاقوں میں وہ جو لوگ ہیں حتیٰ کابل تک پہنچ گئے, کابل میں ان کا ایک بہت بڑا کیمپ ہے جو ہیلمند سے صرف لوگ آئے, اس طرح کندوز سے لوگ آئے, اس طرح لوگر سے لوگ آئے, خوست سے آئے, کندھار سے لوگ, کافی جگہوں سے لوگ آئے. تو افغان گورنمنٹ اس کو سستے نہیں کر سکتا. افغان گورنمنٹ کے ساتھ اتنے وہ ویلفیئر یا بیسک سہولتیں جو ہے پرووائڈ کرنے کے لیے کوئی اتنا نہ تو فائنانشیل اسسٹنس ہے اور نہ ان کے ساتھ انہیں کیپیسٹی ہے, اور یونائٹڈ نیشن بھی کافی اوور برڈن ہو گئی ہے. تو یہ دن بہ دن زیادہ ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور شاید اور بھی زیادہ ہو جائے.
تو اس سلسلے میں کیا غیر سرکاری تنظیمیں خاص طور سے افغانستان میں بھی اور لڑائی سے تنازعات سے بھرے ہوئے علاقوں میں ضرور جاتی ہیں, ملکوں میں جا کے کام کرتی ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں کچھ ایسی غیر سرکاری تنظیمیں ہیں جو اس مسئلے کی طرف بھی نظر اٹھائیں گی, خاص طور پر ایمنسٹی انٹرنیشنل کی اس رپورٹ کے بعد؟
میرے خیال میں 10 سال پہلے تقریباً 9 سال ہو گئے وہاں پہ کافی این جی اوز تھے, انٹرنیشنل این جی اوز تھے, آئی آر سی کافی بزی تھا, آئی سی آر سی وہاں پہ بہت زیادہ اسسٹنٹ کر رہے تھے, اور بھی کافی این جی اوز آئے تھے. لیکن جب حالات عراق میں خراب ہو گئی اور سیریا میں اور دنیا کی دوسری جگہ میں, وہ سارے این جی اوز چلے گئے, صرف وہاں پہ یونائٹڈ نیشن کے کچھ آفیسز ہے جو انما کا آفس ہے, ڈبلیو ایچ او ہے, اور بھی صرف آئی آر سی کا ایک ریجنل آفس ہے, اور سارے افغان انٹرنل این جی اوز ہیں. لیکن افغان این جی اوز اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, ان کے بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ یونائیٹڈ نیشن اور یو ایس آئی ڈی اس کو سپورٹ کرے اور فنڈ کرے. تو جس طرح پاکستان میں ای ڈی فاؤنڈیشن ہے اور دوسرے بڑے بڑے این جی او ہے, انصار برنی ہے, افغانستان میں افغان این جی اوز افغان انٹرنلی ڈسپلیس پیپل کو اس کو اسسٹنٹ پرووائڈ نہیں کر سکتا, بہت کم ہے ان کے بجٹ, ان کی کیپیسٹی بہت کم ہے, دوسرا ہی کہ لڑائی بہت زیادہ ہے.
تو اس کی وجہ سے ممکن نہیں ہو سکتا جیسا کہ ابھی سرور صاحب بتا رہے تھے. سرور صاحب آپ کے, میرا خیال ہے کہ رابطہ منقطع ہو گیا ہے آپ سے, لیکن آپ کے ساتھ ہمارے پروگرام بات مکمل بھی ہو گئی تھی, اور ہم بتا دیں کہ سرور صاحب بتا رہے تھے کہ چونکہ حکومت کے پاس بھی اس طرح وسائل نہیں اور لڑائی بھی شدید ہے اور بہت ساری غیر سرکاری تنظیمیں جو پہلے وہاں پر کام کرتی تھیں اب عراق اور شام کی صورتحال کی وجہ سے وہاں چلی گئی ہیں, اور افغانستان میں خود جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں وہ اس حد تک مدد نہیں دے سکتی, تو شاید یہ بحران اس طرح حل نہ ہو سکے جیسا کہ اس کے لیے توقع کی جاتی ہے انسانی سطح پر. تو اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام میں ایک ذرا سا چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں زویا طارق اور ہم بات کریں گے پروگرام میں دوسرے بین الاقوامی امور کی اور مشرق وسطی امور کے بارے میں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج سلیوری کے بارے میں یعنی غلامی کے بارے میں عالمی سطح پر جو رپورٹ شائع ہوئی ہے اس کے میں پاکستان کی صورتحال کیا ہے اس کا جائزہ لیں گے. زویا طارق ہمارے ساتھ ہیں, ابھی ہمارا ساتھ دیں گے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم بھی. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں, ٹھہریے گا.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیا صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں مطلب نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
ریمیٹینس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق.
انڈیپینڈنٹ فیملی واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں جہاں رنگ. اور آپ پروگرام میں ہم اپنے اگلے رپورٹ کی طرف بڑھتے ہیں. آسٹریلیا کی ایک تنظیم ہے, اس کے مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ دنیا بھر میں 4.5 کروڑ سے زیادہ افراد کسی نہ کسی طور سے غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. آسٹریلیا کی واک فری فاؤنڈیشن ہے جس کی طرف سے 2016 کی گلوبل سلیوری انڈیکس جاری کیا گیا ہے, اور 167 ملکوں کی آبادی میں غلامی کی زندگی گزارنے والوں کے تناسب کے لحاظ سے ان کی درجہ بندی کی گئی ہے. اور آبادی کے تناسب کے لحاظ سے سب سے زیادہ جو یہ غلامی کی جدید صورت ہے وہ شمالی کوریا میں, ازبکستان, بھارت اور قطر میں پائی جاتی ہے. جہاں تک پاکستان کا نام ہے, وہاں پاکستان کے حوالے سے دیے گئے اعداد و شمار کے مطابق وہاں اندازاً 21,34,900 افراد غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. اور پاکستان تیسرے نمبر پر ہے ان سارے ملکوں میں جب انڈیکس کی بات ہوتی ہے. تو ہمارے ساتھ ہیں اس وقت جیسا کہ انسانی حقوق کی ایکٹیوسٹ ہیں, انسانی حقوق کے لیے کام کرتی ہیں, میڈیا میں بہت فعال ہیں اور گراس روٹس لیول پہ جا کر لوگوں سے بھی ملتی ہیں. زویا طارق سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم زویا.
السلام علیکم.
بہت شکریہ زویا وقت نکالنے کا پروگرام میں شامل ہونے کا. آپ ابھی سن رہی تھیں بہت ساری رپورٹ, کافی لمبی ہے, تفصیل میں آپ کو نہیں پوری نہیں بتا سکی, لیکن تھوڑی چند جو کہ ہم بات جہاں سے شروع کر سکیں. تو آپ یہ بتائیے, انسانی حقوق کے لیے مختلف شعبوں میں آپ کام کرتی آ رہی ہیں, یہ فرمائے گا کہ اس رپورٹ کے جو اعداد و شمار ہیں پاکستان میں, ہمیں معلوم ہے جبری مشقت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بانڈڈ لیبر بھی جس کو کہتے ہیں وہ بھی موجود ہے, اور یہ غلامی کی جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے اس سے کس حد تک اعداد و شمار سے آپ اتفاق کرتی ہیں پاکستان کے حوالے سے؟
مجھے یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس پہ آج آپ گفتگو کر رہی ہیں, خاص طور پہ اس وقت جبکہ پاکستان ان 5 ممالک میں شامل ہے جس میں کہ 60% سے زیادہ انسانی غلام پائے جاتے ہیں, جن میں کہ باقی ممالک میں آپ نے جیسے ذکر کیا بھارت, بنگلہ دیش اور ازبکستان بھی شامل ہیں. مگر پاکستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسانی تجارت, انسانی غلامی زیادہ تر پنجاب اسٹیٹ میں پائی جاتی ہے, اور ان غلاموں میں ہم انسانی غلام کہیں گے یہاں پر, جیسے جب بھی مشقت کا شکار ہوتے ہیں, ہمیں مرد, عورتیں اور خاص طور سے بچے بھی شامل ہیں. خاص طور سے زرعی علاقوں میں اینٹوں کے بھٹوں پر, قالین سازی کی صنعت میں اور گھریلو ملازمین کی صورت میں
جی
ہمیں پنجاب اور سندھ میں جگہ جگہ یہ انسانی غلام نظر آتے ہیں. آج کے دور میں بھی اس جبری مشقت میں آپ کو کئی پہلو نظر آئیں گے, جس میں سب سے زیادہ پاکستان میں ہمیں پیشگی نظر آتا ہے. پیشگی وہ جبری مشقت کی صورت ہے جہاں پہ علاقے کا زمیندار یا کوئی بڑا شخص ایک غریب خاندان کو ضرورت کے وقت کچھ رقم پیشگی دے دیتا ہے, اور پھر اس غریب خاندان کے خاندان نسل در نسل کام کرتے رہتے ہیں بغیر تنخواہ کے, مشقت کرتے ہیں, مگر پھر بھی اس رقم کو ادا نہیں کر پاتے.
جی اچھا,
تو بہت سی وجوہات ہیں جس میں سے میں آپ سے یہ ذکر کرنا چاہوں گی, خاص طور سے یہ غریب طبقہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے اور اپنے حقوق سے آگاہی نہیں رکھتا, جس کی وجہ سے یہ اس طرح کا شکار ہوتا ہی چلا جاتا ہے.
تو لیکن زویا یہاں پر تو یہ بات آ جاتی ہے نا کہ حقوق کے بارے میں اگر پتہ چل بھی جائے, کیونکہ آج کل تو ظاہر ہے کہ میڈیا کے ذریعے میڈیا بڑا فعال ہے, ٹیلی ویژن گھر گھر پہ ہے, ریڈیو گھر گھر پہ ہے, اس کے ذریعے کافی فعال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, حقوق کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے, لیکن بات تو وہی ہے کہ جب تک مالی وسائل کا معاملہ ہوتا ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے. تو اس سلسلے میں جبری مشقت اور غلامی کی روک تھام کے لیے کس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں, غیر سرکاری تنظیمیں کیا کر رہی ہیں, اور حکومتی سطح پر تو ہمارے ساتھ ابھی سینیٹر موجود ہیں عبد القیوم صاحب جنہوں نے ہمیں جوائن کیا, ہم ان سے بھی بات کریں گے. آپ یہ فرمائیے گا کہ اس سلسلے میں کس طرح سے مدد کی جا رہی ہے ان سارے لوگوں کی. زویا آپ مجھے سن لیں؟
ہیلو, آپ
جی جنرل صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا اور ہمارے ساتھ بات کرنے کا. سر ہم بات کر رہے تھے یہ غلامی کی صورتحال کے بارے میں, یہ ایک 2016 کی گلوبل انڈیکس رپورٹ انہوں نے جاری کی ہے جس میں پاکستان کا نمبر کافی نمایاں طور پر سامنے ہے. تو یہ ہم زویا طارق سے بات کر رہے تھے جو کہ اس سلسلے میں کافی کام کرتی آئی ہیں, تو ان سے میں پوچھ رہی تھی کہ کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ فرمائیے گا, جب تک ہم ان سے دوبارہ بات کرتے ہیں, آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ برسر اقتدار پارٹی سے ہے, پاکستان میں غلامی اور جبری مشقت کو دور کرنے کے لیے کس حد تک حکومتی سطح پر سرکاری اقدامات کیے گئے ہیں؟
دیکھیں یہ ایک جو کینسر ہے, یہ اس کی تو لمبی ہسٹری ہے. آپ دیکھیں چائلڈ لیبر کی فار ایگزامپل 18ویں صدی میں یہ برٹن کے اندر بھی تھا, پوری دنیا کے اندر, اور گریجولی ملکوں نے اس پہ کنٹرول. ہم نے بھی پاکستان کے اندر جو 90s میں سروے کیا تو اس کے اندر پتہ چلا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جبری مشقت کے اندر بھی ہیں, اور خصوصاً یہ جو ان کا مس یوز ہے. اس کے بعد 96 میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں لیٹر پارٹ آف دی ایئر ایک سروے ہوا, سروے کے تقریباً 3 million لوگ لڑکے جو ہیں وہ اس کے اندر یوز ہو رہے ہیں, لیکن ود دی پیسج آف ٹائم ایفرٹس تو بڑی کی جا رہی ہیں. بٹ آئی مسٹ سے کہ ابھی چونکہ آبادی بھی بڑی ہے, غربت اور افلاس بھی ہے, لوگوں کے آمدنی کے نہیں ہیں, تو ابھی تک اس کے اوپر اس حد تک کنٹرول نہیں ہو سکا جو ہونا چاہیے. فگر مجھے ابھی بتائی جا رہی تھی کہ 4 million جو ہمارے بچے ہیں وہ اس میں جبری مشقت کے اندر ہیں, لیکن میں مجھے یہ بتایا کہ پنجاب سر جہاں آبادی تقریباً نصف پاکستان کی ہے, وہاں چیف منسٹر پنجاب نے اسپیشلی یہ جو کلن کے اوپر بچے کام کرتے ہیں, مختلف انڈسٹریز میں کرتے ہیں, ایگریکلچر کا ایک فیلڈ ہے جس کے اندر ان کو یوز کیا جاتا ہے بچوں کو, اور اس طرح شو شائننگ کے اندر, آپ کی گروسری شاپ کے اندر, تو یہ اس چیز کو کرنے کے لیے ہم بچوں کو اسکول کی طرف رجحان دلانے کی بات ہو رہی ہے, اور بہت سی یہ چیزیں میں اب اگلے دن بھی چکوال میں تھا اپنے ہوم ڈسٹرکٹ میں, اور وہاں جو ڈپٹی کمشنر ہے اس نے ایک میٹنگ بلائی ہوئی تھی, تو ہم ڈیٹا لے رہے تھے, تو کافی امپروومنٹ ہو رہی ہے کہ بچوں کو اسکول سے باہر نہ چھوڑیں تاکہ وہ اسکول میں جائیں, اور لوگوں کی آمدنی کے لیے بھی کچھ کریں. اس کے لیے ابھی یہ جو انرجی کے کرائسس کو خدا کے کرم سے گریجولی ہم کم کر رہے ہیں, جو انڈسٹری کا پہیا چل چکا ہے, ابھی آپ کو گیس اور بجلی کی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے انڈسٹریل ایریاز کے اندر, ادروائز 2018 تک پورے پاکستان اس سے انڈسٹریل گروتھ ہوگی اور آپ کی ایگریکلچر گروتھ بھی ہوگی, جس کی وجہ سے جابس نکلیں گے, لوگ آسودہ ہوں گے, اور وہ اپنے یہ 7 سے لے کے 16 تک کے بچوں کو اس طرح استعمال نہیں کریں گے بلکہ ان کو پڑھائی کے اوپر لگائیں گے. تو آئی کین اشور یو کہ پاکستان از مائنڈ فل, دی گورنمنٹ از مائنڈ فل آف دی فیکٹ. یہ ایک بڑا ہی ٹیڈیس مسئلہ ہے, بڑا ہی ڈیفیکلٹ مسئلہ ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے جو غریب ملک ہیں, اور پھر پاکستان کے اندر بھی دیکھیں دیئر اسٹینڈرڈ آف لیونگ ڈفرینٹ ہے, پنجاب کا اور ہے, خیبر پختونخوا کا اور ہے, سندھ میں رورل بلوچستان کا, ٹرائبل بیلٹ کا, اس انکوالٹیز کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا ہے, اور اس کے اوپر نواز شریف صاحب کا ایک پورا پلان ہے, ایک ویژن ہے جس کے مطابق ہم چل رہے ہیں, اور ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں ٹو دی پروونسز, اور ان کو بھی تھرو دی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ پرسو کیا جا رہا ہے, وہ بھی اسکولوں کو بچوں کو اسکولوں میں. میں بھیجیں گے.
جن صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. زویا آپ سے میں بات کر رہی تھی, آپ یہ بتائیے گا کہ غیر سرکاری تنظیمیں اور جس طرح آپ لوگ اپنے لیول پر کس حد تک یہاں پر اس کے لیے کام کرتے ہیں, اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے, اور آپ کے خیال میں ابھی جو بات کی جا رہی ہے اور آپ نے سنا کہ سرکاری سطح پر بھی اس بات کی کوششیں تو کی جا رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس صورتحال پر قابو پایا جائے اور اس کو کم کیا جائے, کتنے مطمئن ہیں غیر سرکاری تنظیمیں, کیا کر رہی ہیں اور کس حد تک مطمئن ہیں حکومت اقدامات سے؟
سب سے پہلے تو میں آپ کی توجہ کو اور اہم نقطے کی طرف کرانا چاہوں گی کہ یہ صرف دیہی علاقوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ شہروں میں بھی ہے. ہم جب اچھے گھروں میں دیکھتے ہیں, ایسے گھروں میں جہاں پر پیسے کی فراوانی ہے, وہاں پر ہر دوسرے گھر میں دو یا تین بچیاں یا بچے ایسے نظر آتے ہیں ان کی عمر 9-14 سال کے درمیان ہے, اور ان کے ماں باپ ان کو بیچ دیتے ہیں, کچھ ہزار کے اگر ان کو بیچ دیتے ہیں, اور وہ بچے سارا سال کام کرتے ہیں, 24 گھنٹے کام, نہ کافی خوراک, جسمانی اور جنسی تشدد کا بھی نشانہ بنتے ہیں. آپ کئی واقعات پچھلے دنوں لاہور میں سامنے آئے تھے ہمارے, تو ہمیں اس کو بھی نظر میں رکھنا ہوگا. اس کے لیے این جی اوز کو آگے آنا ہوگا. سب سے پہلے ہمیں فیکٹس اینڈ فگرز چاہیے, جو کہ ہمارے پاس سروے صحیح نہیں ہوتے, کیونکہ اس کے بارے میں سروے بہت ضروری ہے کہ تعداد کیا ہے ان بچوں کی جو کہ جبری مشقت کا شکار ہو رہے ہیں, ان عورتوں کی, جو خاص طور سے ہم بچوں اور عورتوں کا میں ذکر کروں گی, ان کے ہر طرح کا تشدد کیا جاتا ہے اس مشقت کے دوران. اس کے علاوہ علاقے کے ایم پی ایس, کاؤنسلر, پولیس اور غیر سرکاری ادارے آگے آئیں اور ان خاندانوں کو اس پنجے سے نجات دلائی جائے مائکرو فائنینس کے ذریعے, کیونکہ مائکرو فائنینس ہی وہ بہت چیز ہے اس میں بغیر پوچھ کے آپ قرضے دیے گا. غریب آدمی کو ضرورت تو پڑے گی پیسے کی, اور جب ضرورت پڑے گی تو انہیں لوگوں کے پاس جائے گا اور ان کی شکنجے میں پھنس جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ گورنمنٹ مائکرو فائنینس کے ذریعے ان کو بغیر نہ صرف یہ قرضے فراہم کرے اور کوشش کرے کہ ان کے لیے آسانی پیدا کرے. مقیر حضرات سامنے آئیں اور جو لوگ جبھی مشقت لے رہے ہیں ان کے لیے سخت سزائیں ہوں. ابھی سزا ہے 2-5 سال, جو کہ کچھ بھی نہیں ہے. خاندان کو آپ بیلیاں پکڑ کے قید رکھتے ہیں اپنے عرصے, ان کے بغیر تنخواہ کا کام کراتے ہیں, اور سزا ہے اس کی 2-5 سال یا 50,000 جرمانہ, جو کہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس پہ ہمیں قانون سازی دوبارہ کرنی ہوگی.
بہت بہت شکریہ زویا طارق ہمارے ساتھ تھیں, پاکستان سے بات کر رہی تھیں. اس وقت اب ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے پروگرام کا بالکل آخری سیگمنٹ ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں بین الاقوامی امور کی اور اس کے ساتھ ساتھ مشرق وسطی امور کی. ابھی ہم نے ایک عالمی سطح پر جاری ہونے والی سلیوری کے بارے میں رپورٹ کا جائزہ لیا پاکستان کے حوالے سے. اب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم, جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے, اور ان سے پہلے میں سوال کرتی ہوں, اس سے پہلے کہ ہم مشرق وسطی کی طرف چلیں. جنرل صاحب, آج وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی سرجری کامیابی سے مکمل ہو گئی ہے. اس سلسلے میں بہت ساری تفصیلات کچھ تو سامنے آتی رہیں, کچھ نہیں بھی آتی رہیں, ظاہر ہے کہ اس میں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کو بھی سامنے رکھا جاتا رہا ہے. ہم نے کافی تفصیل سے اس کے بارے میں بات بھی کی, ہمارے ساتھ امبیسیڈر مسعود خان تھے جنہوں نے کچھ تفصیل اس کے بارے میں بتائی ہے, لیکن آپ یہ بتائیے گا آپ کے پاس کس حد تک معلومات ہے کہ کب تک وزیر اعظم کے واپس آ کر ملک میں فعال طور پر سیاسی منظرنامے میں شامل ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ کوئی کامنٹ کر دیجیے, پھر آگے چلتے ہیں.
اوپن ہارٹ سرجریز جو ہے نا, ان کا نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ 7-10 ڈیز میں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو جاتے ہیں, اور پھر کوئی 2-3 ویکس لگتے ہیں کہ جب وہ آپ کو ٹریول کی اجازت دیتے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ ان فیو ویکس ٹائم ان شاء اللہ ود ان اے منتھ ہی شوڈ بی بیک اور اپنی ڈیوٹی کے اوپر آ جائیں گے.
شکریہ جن صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا. اور اس وقت اب ہمارے ساتھ ہیں یہاں سے مشرق وسطی مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وزٹنگ اسکالر ہیں ناصر نوید صاحب, اور لندن سے بہت ایک ہمارے پروگراموں کا ممتاز نام ہے منظر وسیم صاحب ہیں. السلام علیکم جی, آپ دونوں کو بھی پروگرام میں بہت خوش آمدید کہتے ہیں. اور عراق سے ہم شروع کرتے ہیں بات کا, عراق میں داعش سے فلوجہ کو واپس لینے کے لیے, پھر اس کے بعد موصل پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے, پھر شام میں رقہ کی واپسی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. داعش دباؤ کا شکار ہے ان تین مختلف جگہوں پر جو کہ جہاں پر ان کا قبضہ رہا ہے اور جس کی وجہ سے انہوں نے خلافت کا دعویٰ بھی کیا تھا. آپ کے خیال میں ان تینوں شہروں کو داعش کے کنٹرول سے آزاد کرانے کے امکانات کیا ہیں؟ جی ناصر صاحب.
جی میرے خیال میں ابھی جو فی الحال تو جو فلوجہ میں کاروائی ہو رہی ہے, فلوجہ میں کاروائی کافی سخت ہے, اس میں ریزسٹنس کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے, لیکن توقع یہ کی جا رہی ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں, کچھ ہفتوں میں فلوجہ کو کلیئر کروا لیا جائے گا. لیکن اس میں ایک اور چیز ہے کہ جو فلوجہ میں تقریباً 50,000 کے قریب جو سویڈین جو ہوسٹیج بنے ہوئے ہیں اس وقت, ان کی ایک ان کو ایک سیف پیسج کی ضرورت ہے, جو ایک وے آؤٹ نکالنا چاہیے تاکہ ان کو سیف پیسج دیا جا سکے. اور اس کے بعد وہاں پہ خوراک کی بہت زیادہ کمی ہے, اس کمی کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. تو یہ میرے خیال میں مسائل ہیں
اس وقت, یہ مسائل ہیں. منظر صاحب, پینٹاگون کے ترجمان کرنل سٹیو وارن یہ سمجھتے ہیں کہ فلوجہ کی داعش سے آزادی کے نتیجے میں بغداد کی صورتحال بہتر ہوگی. یہ ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں, فلوجہ بغداد سے تقریباً کوئی 50 کلومیٹر کی مسافت پر ہے, اور کہتے ہیں کہ عراقی دارالحکومت کو جو پچھلے دنوں حتف بنایا جاتا رہا, اس کی زیادہ تر منصوبہ بندی اسی علاقے میں ہوتی رہی ہے. آپ اس بیان سے کس حد تک متفق ہیں, اتفاق کرتے ہیں؟
جی بالکل صحیح بات ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں نیرس جو ان کا اسٹرانگ ہولڈ تھا داعش کا, وہ فلوجہ ہی تھا, اور یہاں سے کیونکہ اتنا تھوڑا سا فاصلہ ہے بغداد سے کہ وہاں پر ایزیلی جا کے وہ پلان بھی کر سکتے تھے اور جا کے ایکسیکیوٹ بھی کر سکتے تھے. اور یہ جو کافی اگر یہاں سے ہٹا سکیں گے یہ, تو کافی بغداد کے لیے اور پورے ریجن کے لیے کافی فرق پڑے گا. بہتر میرے خیال میں کم از کم یہ ہوگا کہ داعش جو ہے وہ اپنے جو اس طرح کے ان کے سوئسائڈ بامبنگ اور جو ٹرک بامبنگ جو کرتے تھے, تو اس سے شاید جان بچ سکے کچھ دیر کے لیے لوگوں کی, لیکن اس کے آفٹر افیکٹس جو ہوں گے وہ آگے چل کے پتہ چلے گا کہ کیوں. دیکھتے ہیں یہ آئے ہیں کہ جو شیعہ ملیشیا ابھی ان کے ساتھ آرمی کے ساتھ جو میجورٹی میں اس وقت موو کر رہے ہیں اور اس جنگ کے اندر ان کا ساتھ دے رہے ہیں, ان کے بھی ٹریک ریکارڈ کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے اگر ہم دیکھتے ہیں داعش کے مقابلے میں. تو آگے چل کے پتہ چلے گا کہ نیٹ ریزلٹ کیا نکلتا ہے. اور جو دیکھنے میں آیا کہ داعش جب کسی شہر کو چھوڑ کر جاتے ہیں تو یہ وڈرا کیا تو اس کی حالت اس قابل نہیں رہتی, لٹرلی وہ ڈسٹروائے ہو چکا ہوتا ہے شہر.
جنگ کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جگہ جگہ پہ جو ہے شہری بھی بالکل محصور ہوئے پڑے ہیں. جنرل صاحب, اس سلسلے میں آپ کی اس وقت رہنمائی ہمارے سننے والوں کے لیے بڑی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے. جیسا کہ داعش کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو 3 طرفوں سے دباؤ کا سامنا ہے, جنرل صاحب کے, اسفر صاحب ہمارے پروڈیوسر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس وقت جنرل صاحب کی لائن شاید کٹ گئی ہے, تو جنرل صاحب کو اگر دوبارہ لے لیا جائے تو, کیونکہ انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ وہ آج ہمارے سے بات کریں گے, تو ہم اتنی دیر میں بات کرتے ہیں. یہ ضرور بات کریں گے کہ دفاعی اسٹریٹجی کے اعتبار سے, کیونکہ جنرل صاحب خود بھی ایک فوجی رہ چکے ہیں اور اس سلسلے میں ہماری کافی ہمارے سننے والوں کو انفارمیشن دے سکتے ہیں. اسرائیل کے نئے انتہائی قوم پرست وزیر دفاع ایوگڈور لیبرمن کہتے ہیں کہ وہ 2 مملکتی حل کی اسرائیل اور فلسطین کے لیے حمایت کرتے ہیں. تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ اس ہفتے بعد ازاں پیرس میں اسرائیل فلسطین تنازع کو ختم کرانے والی مذاکرات کے نتیجے میں ممکن ہے امن کا عمل آگے بڑھ جائے, اگرچہ کسی بڑی پیش رفت کی توقع نہیں کی جا رہی. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دیر پا حل کی امید ترک نہیں کی. تو ناصر صاحب, یہ فرمائے گا کہ اس تازہ ترین تناظر میں اسرائیل فلسطینی تنازع کے حل ہونے کا امکان کیا دیکھتے ہیں؟ وہ تو ظاہر ہے کہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں سارے کے سارے مبصرین کا بھی اور تجزیہ کاروں کا کہنا یہ ہے کہ بہت زیادہ بڑا رزلٹ تو نہیں آ سکتا, لیکن یہ امید ضرور ہے کہ یہ جو تعطل کا شکار تھا یہ کسی طرح سے عمل آگے بڑھے. کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
جی میرا خیال ہے پیس پروسیس تو سٹارٹ ہوگا, لیکن یہ جیسا پاکستان بھارت کے درمیان پیس پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے تقریباً اس سے ملتا جلتا ہی ہوگا, جس میں سے نکلے گا کچھ نہیں. لوگ بیٹھیں گے, ملاقاتیں کریں گے, فوٹو سیشنز ہوں گے اور مذاکرات بھی ہوں گے, مذاکرات برائے مذاکرات ہوں گے, ان میں سے کچھ خاص نتیجہ نکلنے والا مجھے نظر نہیں آتا. کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل فلسطینینز کو پریکٹیکلی کچھ دینا نہیں چاہتا, جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو سیٹلمنٹس ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں, اور اس کے بعد فلسطینین کے اپنے اندر بھی کچھ یونٹی کا کچھ فقدان نظر آ رہا ہے. یہ میرے خیال میں وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ جو پیس پروسیس ہے آگے بڑھے گا, لیکن اس میں سے کچھ ٹینجیبل چیز نکلنے والی نہیں ہے.
اچھا, ابھی ہمارے ساتھ ہمیں اسور صاحب بتا رہے ہیں ہمارے پروڈیوسر کہ جن صاحب پھر ہمارے ساتھ ہیں. جن صاحب, آپ سے ہی میں سوال کری تھی تو معلوم ہے کہ لائن آپ کی ہم سے رابطہ منقطع ہو گیا. اس وقت بڑی یہ دلچسپ ہم صورتحال کا ایک جائزہ لے رہے ہیں اپنے سننے والوں کو, بہت دنوں سے یہ بتاتے آ رہے ہیں ظاہر ہے جب سے داعش کا معاملہ شروع ہوا ہے, تو اب خاص طور پر 3 طرفوں سے داعش پر مقابلے کا سامنا ہے. ایک تو عراق کا شہر فلوجہ ہے جس میں باقاعدہ اس وقت لڑائی ہو رہی ہے, دوسری طرف موصل میں دباؤ بڑھایا جا رہا ہے, اور تیسری طرف شام کا شہر رکہ ہے جس کی طرف پیش قدمی کی جا رہی ہے. آپ یہ بتائیے گا فوجی نقطہ نظر سے کہ اس سارے طریقے سے ایک ہی دفعہ میں جس طرح کا داعش گروپ ہے اس پر کس حد تک دباؤ ڈالا جا سکتا ہے تینوں چاروں اطراف سے اس کو گھیرتے ہوئے یا اس کو پسپا کرنے کی کوششیں کرتے ہوئے؟
دیکھیں یہ داعش کا جو سیٹ اپ ہے نا یہ ریگولر فورسز کے خلاف تو کھڑا نہیں ہو سکتا فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو اپوننٹس ہیں داعش کے خلاف لڑنے والے ان کے پاس ایئر فورس ہے, ان کے پاس پریسین گائیڈڈ میزائلز ہیں, سب کچھ ہے. صرف داعش کو جو پروٹیکشن ہے وہ ہیومن شیلڈ کی ہے. جو دائیں بائیں سے جو اٹیک فورسز ان کو کر رہی ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ مثلاً فلوجہ میں صرف 50,000 لوگ ہیں جو کنفائنڈ ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, عورتیں ہیں, اور ان کا آپ کو خیال ضرور کرنا ہے اکارڈنگ ٹو یونائٹیڈ نیشن چارٹر, اور وہ ایک انسانی ہمدردی کا ایک ایشو بھی آ جاتا ہے. تو یہ جو بلٹ اپ ایریا کی فائٹ ہوتی ہے اس کے اندر ڈیفینڈر تو جو ہے وہ سوئسائڈل مشن پہ ہوتا ہے, لیکن اٹیکر چونکہ یہ سولائزڈ لوگ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں یہ اس طرح کا ملیشیا نہ کھڑا ہو جس کو جو روتھلیسلی لوگوں کو سلاٹر کر رہا ہے, تو وہ پھر کوشش یہ کرتے ہیں کہ احتیاط کی جائے اور ایسی اسٹریٹجی استعمال کی جائے جس سے عام جو کولیٹرل ڈیمیج ہے وہ کم سے کم ہو. یہی ایک وجہ ہے. ادروائز تو ان بستیوں کو مسمار کرنا آج کل ایسی ایسی ویپنری ہے کہ وہ ختم کر سکتی ہے, تو ایسا تو دیر از نو کوشچن, لیکن یہی ایک اریٹینٹ ہے کہ ان کو کرنا. ادروائز آپ دیکھیں ان کو سراؤنڈ کر لیں, ان کا باہر سے سپلائیز روک لیں, آپ ان کو فیول نہ جانے دیں, آپ ان کے اور جو عام جو ایمونیشن ہے وہ کہیں سے نہ پہنچ سکے, تو وہ فوری طور کے اوپر سچویشن ان کے لیے اگریویٹ ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں ان دی لانگ رن تو یہ جو فورسز ہیں باہر سے ان کے اوپر حملہور یہ کامیاب ہوگی, لیکن ڈیمیج انسانی جانوں کا بڑا زیادہ ہوگا.
اچھا جن صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. منظر آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں اسرائیل کے نئے وزیر دفاع نے یہ دو مملکتی حل کی حمایت کا جو اظہار کیا ہے وہ قیام امن کے لیے کس حد تک حوصلہ افزا ہے؟ جیسا کہ ناصر صاحب کی آپ نے بات سنی وہ کوئی زیادہ پر امید نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اسرائیل تو اپنی بستیاں بناتا جا رہا ہے اور زیادہ فلسطینیوں کو دینے کے لیے مراد دینے کے لیے تیار نہیں, اور ادھر فلسطینیوں کے اپنے درمیان بھی اختلافات ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کر امن عمل کو کس طرح آگے لے جائیں گی جبکہ جان کیری امریکہ کے وزیر خارجہ بہت پر امید ہیں؟
پر امید ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن وہ میرے خیال میں کہ اس سلسلے میں پر امید ہیں کہ پیس ٹاکس شروع ہو سکیں گی, کیونکہ پیس ٹاکس تقریباً سسپینڈ ہی اور ختم ہی ہو چکی تھی. جہاں تک بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں ریسنٹلی جو پوائنٹ آف ویو ہے فلسطینینز کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ٹو اسٹیٹ سولوشن کا اتنا کوئی چارم رہ نہیں گیا, کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے سیٹلمنٹ وغیرہ بڑھی ہیں اور جو اب ڈیموگرافک جو بیلنس ہے وہ فلسطینینز کے حق میں آہستہ آہستہ جاتا جا رہا ہے, تو وہ اس چیز سے کافی سمجھتے ہیں فلسطینینز, اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ون اسٹیٹ ہی ہو جس میں ایکول رائٹس دیے جائیں تو وہ ان کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے. جہاں تک کہ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چند ہی سالوں میں یا ایک دو ڈیکیڈز میں جو فلسطینینز ہیں وہ میجورٹی میں چلے جائیں گے, اور پھر مشکل بنے گی اسرائیلیز جو یا جیوز ہیں تو وہ یہ چیز سب جانتے ہیں وہاں پر. تو اس وجہ سے اب یورپ کا بھی یہ خیال ہے کہ جلد از جلد بفور کہ ایسی سچویشن پہنچے جہاں پر ڈیموگرافکلی وہ زیادہ ان کی میجورٹی بن جائے, تو اس سے پہلے ہی کسی طرح یہ کیا جائے کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کے اوپر سائن کروا لیے جائیں. لیکن میرے خیال میں کہ جب تک کہ ساری ہی پارٹیز بیچ میں ایکسیپٹ نہیں کرتی اس کو, اور بہت کم چانسز ہیں کہ حماس جو ہے وہ غزہ سٹرپ سے اور بھی سرٹن فیکشنز ہیں جو کہ ویسٹ بینک میں ہیں, کہ وہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کے ان کے لیے کوئی اتنا اٹریکٹیو رہ گیا ہے اب. تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ کیونکہ ان کا ٹائم اب ایسا آ رہا ہے اوباما کا کہ وہ ہی وانٹ جب جا رہے ہیں چھوڑ کے, تو یہ بھی ایک نہ ان کے نام پہ لگے کہ پیس ٹاک کے اوپر انہوں نے کوئی ایفرٹ ہی نہیں کیا, اور میرے خیال میں اس وجہ سے صرف پیس ٹاکس شروع کی جا رہی ہیں, لیکن ٹارگیٹ اس کا یہ اچیو کرنا کہ پیس ہو جائے گی یہ مشکل ہے. البتہ پیس ٹاکس سٹارٹ کر دینا اگر یہ ٹارگیٹ ہے تو موسٹ پرابلی یہ شاید اچیو ہو جائے.
اچھا وہ ظاہر ہے کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پیرس میں ابھی جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں فلسطینی اور اسرائیلی دونوں کی موجودگی شامل نہیں ہے, اس میں بین الاقوامی طاقتیں ضرور ہیں جو اس بات کا لائحہ عمل تیار کریں گی کہ امن عمل کو اب آگے لے کر کیسے جایا جائے, یہ اس کی پوری تفصیل ہے. اب کچھ بات کر لیتے ہیں شام کی. شام کے لیے مرکزی حزب اختلاف گروپ کے کلیدی مذاکرات محمد علوش نے اپنے منصب سے استعفیٰ دینے کا دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنیوا میں جو مذاکرات کا تعطل ہے اس کے نتیجے میں صورتحال جوں کی توں ہیں. وہ کہتے ہیں صدر بشار الاسد سے لے کر آپ سیاسی منتقلی کا عمل کہیں نظر ہی نہیں آتا, جبکہ شام کے عوام محصور علاقوں میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. تو شام کے بارے میں گزشتہ ہفتوں میں تجزیہ کار اور مبصر بڑے مثبت انداز میں سوچنے لگے تھے کہ امریکہ روس تعاون کی وجہ سے صورتحال بہتر ہو جائے گی، لیکن اب اتنے شدید تعطل کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ جناب صاحب، آپ شام کے مسئلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بہت دنوں سے 5 سال ہو گئے اس تنازع کو شروع ہوئے اور ابھی تک بڑی بڑی طاقتیں مل کر اس کو حل نہیں کر سکیں، اس کی جڑ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اور اس کو کیا فوجی طور پر حل کرنے کی ضرورت ہوگی یا اس کے لیے سفارتی اور سیاسی صورت ہی سامنے آنے کی بات ہوگی؟
جی جی، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی ناکامی جو ہے یہ جو ہے یونائٹیڈ نیشن کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تھی تو لیگ آف نیشن کو ختم کیا گیا کہ وہ امن قائم کرنے میں ناکام ہوئے۔ ابھی یونائٹیڈ نیشن اس وقت سے ہے، کتنے ان کے ریزولوشنز ہیں، اسرائیل کی سچویشن آپ ڈسکس کر رہی تھی ان پہ، اسی طرح سیریا، پھر ویسٹڈ انٹرسٹ ہے سپر پاورز کے، بہت سے ڈائلاگ ہوتے ہیں، پیرس میں ہوں گے، آگے پیچھے ہوں گے، لیکن آئی ٹیل یو کہ جب تک کہ ہم یہ رائٹ سوورن رائٹ کنٹریز کو نہ دیں کہ ان کے اندر کس طرح کی حکومت ہوگی اور کون حکومت کے اندر ہوں گے، وہ ان لوگوں کا ہے، لیکن اگر ہم باہر سے امپوز کریں گے اپنی ایک پراکسی گورنمنٹس وہاں اور ان کے طور پہ کٹپتلی حکومتیں بنائی جائیں گی تو پھر ٹربل ہوگی، خواہ وہ افغانستان ہو، خواہ وہ عراق ہو، خواہ وہ سیریا ہو، خواہ وہ لیبیا ہو، ان کنٹریز کا اپنا رائٹ ہے۔ جب ان کے اپنے تھے ڈکٹیٹر جن کو لوگ پسند تو نہیں کرتا تھا، لیکن انہوں نے ایک سیمبلنس آف پیس اور ٹرانکولیٹی رکھا ہوا تھا اور لوگ بھی پورا من تھے اور ان کی سچویشن بھی آگے چل رہی تھی۔ ابھی یہ کھچڑی پکانے کے اندر ویسٹ کا پورا پورا اور خصوصاً امریکہ کی پالیسیز کا ہاتھ ہے، اور ابھی بھی اگر چینج کر جائیں اور یونائٹیڈ نیشن بھی افیکٹو ہو اور بین الاقوامی برادری مل کے ان کو اس کینسر سے بچائے، چونکہ ابھی آپ خود نے خود کہا سیریا میں 5 سالوں سے کتنے گھر تباہ ہوئے، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنے لوگ مر گئے، کتنے بوڑھے، اور وہاں بلڈنگیں تباہ ہوگی، پوری کنٹری ہمارے سامنے، تو اتنا اس طرح کا نقصانات تو ورلڈ وار کے اندر نہیں ہوا جو ہم نے یہ اپنے سو کارڈ ایک یونی پولر ورلڈ کے اندر ایک اپنے طور پہ پیس کی بات کرنے والی یونائٹیڈ نیشن کی موجودگی میں کر دی ہے۔ تو میرے خیال میں سول سرچنگ ہے، اس میں کشمیر بھی ہے، اس میں فلسطین بھی ہے، اس کے اندر سیریا بھی ہے، آپ کا عراق بھی ہے، اس کے اندر افغانستان بھی ہے۔ ان لوگوں کو الاؤ کریں کہ اکارڈنگ ٹو دی یونائٹیڈ نیشن چارٹر یہ اپنا خود فیصلہ کریں کہ ان کی کون سی حکومت آئے گی، کس طرح کا یہ کریں گے، کون سے لوگ آگے آئیں گے، اور ان کو قومی کی برادری میں ایک وقار دیا جائے۔ جب ہم باہر سے ان کے اوپر حملے کرتے ہیں اور کولیٹرل ڈیمیج کے اندر لوگوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، سیولین مرتے ہیں، اگلے دن ڈرون اٹیک ہوا بلوچستان میں، ایک ملیٹنٹ تو مرا جو مشتبہ تھا، جس کو ٹرائی بھی نہیں کیا گیا، جس کو ڈیفینس کا کوئی حق نہیں تھا، لیکن ساتھ اس کے ایک ڈرائیور جو انوسینٹ ہے، جس کے بچے ابھی روتے پھر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا پرسانے حال کون ہے، پاکستان کی عدالت ہے، یونائٹیڈ نیشن ہے، امریکہ کی عدالت ہے، میں کہاں جا کے اپنا رونا رہوں کہ مر جائے۔ تو یہ ڈرون حملے اور یہ دوسرے ممالک کے اندر فوج کشی، یہی ہے جس کی وجہ سے ہم آج یہ جنگ کے شولوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ اس سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ قوموں کو خود اپنے ووٹ کا حق دیا جائے اور ہم امن کی بات کریں اور اپنے ممالک کی حالت کو ٹھیک کریں۔
بہت بہت شکریہ جنرل صاحب کا۔ آخری ہمارے پاس 2 منٹ ہیں اور ہم بات کرتے ہیں شام کے سیاسی تصفیے کی، کوئی صورت دیکھتے ہیں ناصر نوید صاحب؟ ناصر نوید صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟
جی، آپ کو میری آواز آ رہی؟
جی
جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں اپوزیشن بھی اپنے پوائنٹ پر ٹھیک ہے، جو اسد رجیم ہے وہ بھی اپنی جو ان کا سٹینڈ ہے اس پہ وہ قائم ہے، اسد ریزائن نہیں کرنا چاہتا پریزیڈنسی سے، اپوزیشن چاہتی ہے کہ وہ ریزائن کریں، اس میں جو 2 سپر پاورز ہیں روس اور امریکہ وہ بھی اپنا کردار کھل کر نہیں کر رہے، ادا کر رہے، جس کی وجہ سے یہ جو پرابلم ہے لنگر آن ہو رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آئندہ کچھ مہینے یہ اسی طرح تسل کا شکار رہے گا، جو پیس ٹاکس ہیں تو شاید کوئی خطر خطر نتیجہ نہ نکل سکے۔
اچھا، اور آخری سوال ہے کہ سعودی عرب نے کہا، منظر صاحب آپ کے لیے، کہ یمن کی طرف سے ایک بلسٹک میزائل ان پر آیا جس کو راستے ہی میں انہوں نے ختم کر دیا، یہ دوسرا واقعہ ہے اس مہینے کے دوران، خطے یمن اور سعودی عرب کے درمیان جاری یہ تنازع خطے کے لیے کتنی بری خبر ہے؟
جی، آخری منٹ ہمارے پاس، پیس ٹاک ان کی آفس میں کچھ ایسی سچویشن بن رہی ہے کہ پیس ہو سکے، تو سرٹن بیچ میں ایلیمنٹس ایسے ہیں جو کہ نہیں چاہتے ایسا ہو، تو اس وجہ سے اس طرح کی حرکتیں بیچ میں آف اینڈ آن ہوتی رہیں گی، لیکن اگر دیر وہ اگر کمیٹیڈ ہیں پیس کے اوپر دونوں سائڈ ہیں تو پھر میں سامنے پیس ہو پائے گی، اور میرا نکال کے بہت زیادہ اس سے کوئی ایسکلیٹ ہوگی سچویشن۔
یمن اور سعودی عرب کے درمیان صورتحال بہتر ہونے کا امکان آپ دیکھتے ہیں؟
جی کیونکہ دونوں طرف لگ رہا ہے کہ دونوں اس وقت تیار ہیں ڈسکشنز کرنے کے لیے.
بہت بہت شکریہ منظر وسیم صاحب ہمارے ساتھ تھے لندن سے. ہمارے پروگراموں کا ایک ممتاز نام ہے یہاں سے ناصر نوید جو وزٹنگ اسکالر ہیں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے, اور پاکستان سے ہمارے ساتھ دے رہے تھے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عبد القیوم جو پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. مختلف سوالوں کے جواب آج ہم نے دیے, مختلف سٹوریز پہ ہم نے بات کی. ہمارے اس پروگرام کو آپ نے کتنا پسند کیا ہمیں اس بارے میں بتائیے گا ضرور, ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرتے رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ سارے پروگرام آپ کے لیے ترتیب دیتے رہیں. آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے, میری آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اب اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی